بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد وعلى دیگر علم نے انتہائی لطف کر انتہائی احسان اس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین اسلام قرآن کریم اہل بیت اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی محبت ان کی معرفت نصیب فرمائی اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے ہماری قبول کو اہل بیت کی زیارت سے منور فرمائے ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد والے پردیگر عالم نے انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر ایک خاص حیثیت کے ساتھ خلق فرمایا ہے اور وہ خدا چونکہ جانتا تھا کہ انسان کو اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا سامنا کرنا ہوگا دنیایں تبدیل ہوتی رہیں گی انسان مرے گا نہیں انسان زندہ رہے گا تو اس نے انسان کے اندر ایسے جذبات رکھے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی کام آئیں گے اور اس کی وجہ سے وہ اگلی دنیا کے اندر بھی تیاری کو حاصل کرے گا ان جذبات کو ان خواہشات کو ہم کبھی فطریات کا نام لیتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کبھی اس کو ہم جبلت تعبیر کرتے ہیں کبھی ہم اس کو عادت تعبیر کرتے ہیں مختلف لوگ مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں البتہ اگر بہت زیادہ کوئی اصطلاح کے اوپر غور کرے تو تینوں میں فرق ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے معمولاً جانوروں کے لیے جبلت استعمال کی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی لوگ انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں عادت کو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن عادت اور فطرت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فطرت انسان کی خلقت کے ساتھ اس کے اندر ہوتی ہے کائنات کے تمام انسانوں کے اندر فطرت مشترک ہے یہ ہو سکتا ہے فطرت کے اوپر کچھ غبار پڑ جائے فطرت میں تھوڑا سا انحراف حاصل ہو جائے لیکن عادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ہر علاقے کے لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے خدا نمتر نے فطرت بھی دی ہے خدا نمتر نے عادت بھی دی ہے اور اگر اس کے اوپر غور کریں کوئی کہ فطرت کا کردار کیا ہے عادت کا کردار کیا ہے تو شاید عادت اللہ کی دیوی صلاحیتوں میں سے جو انسان کے اندر ہیں معجزے کی طرح کی صلاحیت ہے اگر کوئی اپنی عادتوں کے اوپر کام کر لے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو عام انسان کبھی حاصل نہیں کر پائے گا مثلاً آپ اگر اپنی عادت بنا لیں کہ آپ صبح کے وقت اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اٹھے گا نماز شب پڑھے گا دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے کتنے لوگ یہ کام کر پائیں گے شاہ و نظر کہ وہ اتنی پابندی کے ساتھ اٹھیں گے اتنی پابندی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں گے لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر اس کو کہیں کہ نہیں اٹھے تو اس کے لیے دشوار کام ہے اسے اٹھنے کی خواہش ہوئی عراق کے صدام حسین کی جیل کے دور میں کچھ قیدی وہاں پہ ہوتے تھے جو ایران آتے تھے، تو ہم لوگ کبھی ان سے گفتگو کرتے تھے، تو ان میں سے قیدی سے میں نے پوچھا کہ تم لوگوں کو جو سختیاں تھیں وہ کیا تھیں؟ مثلاً ہر روز تو مار پٹائی نہیں ہوتی ہوگی، ایک زمانہ ہوتا ہے جب کہنے کا نئے نئے آتے تو بہت ٹارچر کرتے تھے، اس کے بعد کافی ٹارچر کرنے کے بعد جب دیکھتے تھے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ہفتے دس دن میں دوبارہ بلا لیا، پھر ٹارچر کر دیا، اس طرح ہوتا تھا. میں نے پوچھا عام دنوں میں کیسے زندگی گزرتی تھی، اس میں مشکل کیا تھی؟ کہنے کا سب سے بڑی مشکل یہ تھی فجر پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. عجیب اسپرٹ ہے. کہنے کا کہ مشکل کا ٹائم یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے فجر کا وقت ہے، ہمیں پتہ ہے ہم پہ نماز واجب ہے، ہم اٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا لیٹے لیٹے زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے لیٹے لیٹے نماز پڑھتے تھے اور اندر اندر کڑتے رہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا. یہ انسان کی اسپرٹ ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے، ایک عادت اپنے ذہن کے اندر بنا لیتا ہے تو اس عادت سے بڑے بڑے کارنامے ہونے لگتے ہیں. پھر یہیں پہ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے اب تک، وہ یہ کہ ہمارے ایسیٹس میں سے ایک ایسیٹ ہماری عادتیں ہیں، اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں. اور ہم جب یہاں سے اس دنیا سے جائیں گے اور برزخ کی زندگی میں داخل ہوں گے تو برزخ کی زندگی میں شاید جو سب سے بڑا تبدیل کرنے والا عنصر ہے، اس کی برزخ ایسی ہے، اس کی برزخ ایسی ہے، سب سے اہم عنصر عادتوں کا، عادتوں کی وجہ سے پوری برزخ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یوں سمجھ میں آتا ہے کاش ہم لوگوں کو اس وقت کوئی سمجھا دے، یا شاید سمجھایا ہوگا ہم لوگوں کو بھی، شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، بعد میں سمجھ میں آیا. اس وقت کوئی سمجھا جب عادتیں بننا شروع ہوتی ہیں کہ عادت کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، شاید ٹین ایج کے اندر. اس ٹائم کے اوپر اگر کوئی محنت کر دے بچوں کے اوپر کہ اچھی عادتیں ڈیولپ ہو جائیں تو پھر زندگی آسان ہے. لیکن اگر بری عادت بھی ہو تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس روایتوں کے اندر مشہور ہے، موجود ہے کہ 40 سال کے اوپر انسان کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. 40 سال کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دروازہ کھلا ہے خدا نے متعال کی طرف سے. یوں سمجھنا آتا ہے کہ خدا نے ہماری فطریات میں بہت کچھ ڈالا ہے اور اس فطریات کے اندر عادت کو بھی ڈالا ہے. اس فطرت کا ایک حصہ اس نے ہمارے اندر جستجو ڈالی ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی عادت ہے، ڈھونڈنے کی خواہش ہے. اس جستجو کے اوپر چند جملات عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یقیناً اس بات کو احساس کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر فرد میں جستجو کی اتنی شدید خواہش نہیں ہے، کچھ کے اندر ہے، کچھ کے اندر کم ہے، کچھ کے اندر بے انتہا. یہ جو معاشرے کے اندر انکشافات ہوتے ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انونشنز ہوتی ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جستجو کا جذبہ ہوتا ہے. یہ جو سوشل چینج آتی ہے یہ بھی زیادہ تر انہیں لوگوں کے ہاتھوں آتی ہے جن کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نئے چیز کو تلاش کرے. تو شاید میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ انسان اپنی اس خواہش کو دبنے نہ دے، کہ وہ جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے چیزوں کو. اس کی بنیاد پہ انسان نے بہت کوشش کی ہے ایک پرابلم کو سولو کرے، اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے. جب سے انسان سوچ رہا ہے اس مسئلے کے اوپر یقیناً سوچا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے. اچھا، اس کے پیچھے، اس سوچنے کے پیچھے بہت آسان باتیں تھیں. اس کو پتہ تھا کہ زندگی دو نہیں ملے گی، زندگی ایک ہی ملے گی. اس کو پتہ تھا کہ جو زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے یہ انسان کو براہ راست متاثر کرتا ہے. اس کے اوپر بے انتہا محنت کرتے تھے کہ اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہمیں پتہ چل جائے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قدیم یونان کے زمانے کے اندر یہ تمام تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں. آج تھوڑا سا جلدی موضوع کے اوپر آتے ہوئے، یہ جو اللہ کے رسول نے انسانوں کو تبدیل کیا، اس تبدیلی کے اندر عرض ہوا کہ انہوں نے انسان کی وجود کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ انسان ہے کیا. جب وہ آگاہ ہوا تو ایک اور طریقے سے دیکھنے لگا، اور عرب کا معاشرہ جو جاہل معاشرہ تھا وہ مہذب ہو گیا. کل ہم نے سوال اس پہ ختم کیا تھا، ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ جو کچھ اس وقت ہم معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا مطلب پورا یہ عالمی معاشرہ ہے، جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ تبدیلی ہے کہ جو ہزاروں سال میں نہیں آئی تھی، اب کیوں آئی ہے؟ اور خاص کر یہ چند سالوں کے اندر، اور میں نے اس کو پہلے بھی کہیں ریفر کیا تھا مجلسوں کے اندر، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ یو کے میں ایک سائنٹسٹ کو جو کوڈ بریکنگ مشینز کا ماہر تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے انگما مشینز کے کوڈ کو بریک کیا تھا، میتھمیٹیشین تھا، اس کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئی انعام نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کے اوپر ایک سزا اس کے اوپر ایک کیس بھی ہوا تھا اور کیس میں اس کو سزا دی گئی تھی چند دنوں پہلے, ہفتے دو ہفتے پہلے برطانیہ میں اس آدمی کو معاف کیا گیا, شاہی حکم کے تحت اس کو معاف کیا گیا اور اس کو ریگارڈز دیے گئے. اچھا, اس کو سزا کس بات پہ دی گئی تھی؟ یہ سمبولک کیس ہے برطانیہ کا. اس کو سزا دی گئی تھی ہم جنس پرستی کے اوپر, وہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھا. حتیٰ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا ایک آدمی جس کی وجہ سے ان کی جنگ بقول ان کے کہ جنگ ختم کرنے میں فائدہ ہوا تھا, تیزی سے جنگ ختم ہوئی تھی کوڈ بریک ہونے کی وجہ سے. جو جرمنز تھے وہ اینگما مشین استعمال کر رہے تھے جس کا بہت کوڈ ٹپیکل کوڈ تھا, اس زمانے میں کوئی توڑ نہیں پا رہا تھا اسے, اور اس کے توڑنے کی وجہ سے ان کے کوڈز بریک ہوئے, ان کے میسیجز ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئے, جنگ جلدی ختم ہو گئی, ہزاروں لوگوں کی زندگی اس کی وجہ سے بچی تھی, ان کا دعویٰ یہ ہے. لیکن اس کو سزا ہوئی تھی اور سزا اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس بیماری میں مبتلا ہے, اور انہوں نے چند ہفتے پہلے شاہی حکم کے تحت اس سزا کو انہوں نے ختم کیا اور معذرت کی برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا تھا, وہ مر چکا تھا, اس کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا تھا. اور اس کام کو کروانے کے لیے 250 سائنٹسٹ نے, جس میں وہ بہت جو سائنسدان جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا پہلے اسٹیفن ہاکنگ, وہ بھی شامل تھا, انہوں نے قرارداد بھیجی تھی حکومت کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کو بحال کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ سمبولک کیس ہے ایک برائی کو جو 60 سال پہلے اتنی شدید برائی تھی اچھائی میں تبدیل ہوتا دیکھنے کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتنے کرٹیکل ٹائم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. مثلا میری عمر 50 سال کے قریب ہے, اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی اس چینج کو دیکھنے میں گزری ہے. میں نے ساری چینج کو دیکھا کہ کس طریقے سے ویلیوز شفٹ ہوئی ہیں اس جگہ سے اس جگہ تک آتے آتے. اب یہ جو چینج آیا ہے, میں نے عرض کیا یہ ہزاروں سال میں نہیں آیا تھا. ہمارے پاس تاریخ انسانیت میں سوائے چند گنے چنے معاشروں کے وہاں یہ بیماری الاؤ نہیں تھی. اس وقت کے معاشرے میں یہ الاؤ ہو رہی ہے, اور کس شدت کے ساتھ الاؤ ہو رہی ہے وہی کہ آپ کو نظر آتا ہے امریکہ کی اسٹیٹس میں, اور حتیٰ یورپ کے اندر شاید بہت بڑی تبدیلی اس بنیاد پہ آئے گی. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا کلچر ہے جو چینج ہوا ہے, ورنہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا اتنی آسانی سے. وہ جو کلچر چینج ہوا ہے, یہ کیوں چینج ہوا ہے, اس کے روٹس کہاں پر ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو اچھی طرح جان لیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم دیر سے جاگے تو یہ ہوگا کہ یہ ہو رہا ہوگا, اور شاید خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم بھی ساتھ دے رہے ہوں گے, کیونکہ ہم بھی اس کلچر کے پریشر کے اندر آ کر وہی کچھ کرنے لگیں گے کہ جو سوسائٹی کروا رہی ہوگی. تو اس کو روڈز کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی اللہ علیہ. کل آپ کے ذہن میں جو میں نے بات ہے اس کے میں ایک جملہ اس کا بھی عرض کیا تھا, اس پادری کا جس نے ڈیفینڈ کیا تھا مسلمانوں کو, جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ کب سے ہوا کہ ہم نے یہ لباس پہننا شروع کیا ہے. تو ایک جو سمبولک چینج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کو ڈیفائن نئے انداز میں کب کیا. پرانے لوگ مختلف ہوتے تھے, مثلا روم کے رہنے والے, عرب جزیرنما عرب کے رہنے والے, یہ لوگ مختلف لوگ تھے اور ایک جیسے نہیں تھے. ایک دوسرے کو اجنبی کہتے تھے بالکل, اور ایک دوسرے سے فارنرز کی طرح ڈیل کرتے تھے, ایک جیسے نہیں تھے ایک لوگ. لیکن اس کے باوجود ان سب کے اندر کچھ چیزیں مشترک تھیں. یہ بہرحال انسان کے پیچھے, جسم کے پیچھے کچھ اور بھی دیکھتے تھے, کہیں نہ کہیں ماورائے مادہ جس کو ہم میٹافزکس کہتے ہیں, میٹافزکس کے قائل تھے یہ لوگ. کہیں نہ کہیں انسانی معاشرے میٹافزکس کے قائل تھے. یہ جو میٹافزکس کا قائل ہونا تھا, یہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھولتا تھا کہ یہ دنیا کے اندر محدود نہیں رہتے تھے, اس کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. انسان میں باڈی کے اوپر لمیٹڈ نہیں ہوتے تھے, باڈی کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. لہذا اس دیکھنے کے اندر غلطیاں بھی کرتے تھے, اور ان غلطیوں کے نتیجے میں بعض اوقات اتنے خداؤں کے معتقد ہو جایا کرتے تھے جتنے کی ختم کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی اگر اس دنیا کے پیچھے جاتے, ایک خدا تک پہنچ جاتے تو شاید مشکل حل ہو جاتی, لیکن اپنی اس فکر کے اندر اس دنیا کے پیچھے گئے اور پھر یونان کی طرح ہر چیز کے خدا کے معتقد ہو گئے. تو مثال کے طور پر سمندر کا خدا, پانی کا خدا, پتہ نہیں ہوا کا خدا, گھروں کا خدا اور فصلوں کا خدا, بارش کا خدا اور ہر چیز کا ایک خدا, یہ سب کیا ہے, میٹافزکس کی جدوجہد تھی, غلط کونے میں چلی گئی تھی. اسی طرح ہر معاشرے کے اندر تھا. آپ جو یہاں پہ سندھ کی تہذیب دیکھتے ہیں مہنجو-دڑو کے اندر, اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے. سب تہذیبوں میں آثار نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ میٹافزکس کے قائل تھے. اچھا وہ جو میٹافیزک کا قائل ہونا تھا وہ میں نے عرض کیا کچھ صحیح تھا کچھ غلط جگہ پہ لے جاتا تھا، لیکن انسان کو کچھ اور سوچنے پہ مجبور کرتا تھا. ہمارے پاس جو بہت بڑی چینج آئی ہے وہ رینیسانس پہ آئی ہے تقریباً 17th century میں. یہ گفتگو رینیسانس کے بارے میں شاید ہی کوئی مجلسوں میں کرے گا، تقریباً مجھے یقین ہے کہ کوئی یہ کیا کہنا چاہیے، یہ احمقانہ جرأت نہیں کرے گا کہ مثلا لوگوں کو اس مصیبت میں مبتلا کرے کہ رینیسانس کے بارے میں گفتگو کرے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اس چیپٹر کو ہسٹری کے نہیں سمجھا ہے تو آپ ڈیولپمنٹ نہیں سمجھ سکتے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ وہ ڈیولپمنٹ سمجھا سکتی جو یورپ کے ساتھ ہوئی ہے. تو تھوڑا سا میں اس کو آپ کی خدمت میں جسارتاً اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. اس واقعے سے پہلے جس کو ہم رینیسانس تعبیر کر رہے ہیں یا جس کو ری برتھ کہا جا سکے گا، دوبارہ پیدا ہو جانا جو یورپ کے اندر ہوا، اس سے پہلے یورپ میں بہت شدید مذہبی حکومت قائم تھی اور دو فرقوں کے اندر یہ لوگ بٹے ہوئے تھے، جس طرح دین اسلام کے اندر شیعہ سنی، وہاں پہ ان کے کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ، یہ دو فرقے ہوا کرتے تھے. دونوں فرقوں کے اندر زبردست جنگیں ہوتی تھیں، دونوں فرقے ایک دوسرے کے ساتھ وہ قتل و غارت گری کرتے تھے جو ہمارے یہاں اب کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے. پہلے ایک نظر آیا تھا خوارج کے زمانے میں، پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر اب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے. جیسے کل رات ہوا، کل کے واقعے میں آپ نے دیکھ لیا کہ 6 افراد کو کسی جگہ کے اوپر لے جا کر ذبح کیا گیا اور مثال کے طور پر ڈال دیا گیا، اور یہ ذبح ہونے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو عنصر ہے اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہوں گے کہ ذبح ہونے کا عنصر کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مشکل پیش آئی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک اہل بیت کے ایک چاہنے والے کی گردن کاٹ کے سوراب بورڈ کے پل پہ لٹکا دیا گیا تھا، یہ ذبح ہونے کا عنصر کیوں بڑھ رہا ہے یہاں پر، اور اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ پبلک اس کو دیکھے، اس کو بار بار پبلسائز کیا جا رہا ہے، اس کو بار بار پبلسائز بھی کر رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس اپنے بچوں پہ ہوتا ہے، ہم جو ہونے تھے وہ یہاں تک آ گئے ہیں. یہ جو بچے 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے اخباروں کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ذبح ہو رہے ہیں، گردنیں لٹکائی جا رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم ان کا 30 سال 40 سال تک آتے آتے کیا اثر ہوگا. یہ نفسیاتی بیمار ہو رہے ہیں بےچارے اس طرح سے. اچھا میڈیا ہمارا ارریسپانسبل میڈیا ہے، اس کو نہیں معلوم یا اچھی طرح معلوم ہے کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے، کبھی اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے گا، غلط طریقے سے بھی چیزوں کو لے آئیں گے. یہی حادثہ اگر ویسٹ میں ہوتا پتہ نہیں کتنی کوشش کرتے کہ چھپا دیتے، پتہ نہیں معلوم کتنی کوششیں کرتے کہ چھپا دیتے. اور اگر ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، نہ صرف کہ ہمارے یہاں میڈیا نہیں چھپاتا بلکہ ایک سے ایک جا کر جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کلوز اپ لیا جا سکے گا اس کا. سوچتے نہیں یہ بچے بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم حقائق کو چھپانے کی کوشش کریں، لیکن اظہار کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک رسپانسبل انداز ہونا چاہیے. تو وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہے اور زندگی کسی اور طرف جا رہی ہے. تو یہ جو فرقہ وارانہ جنگیں تھیں ویسٹ میں بھی بہت ہوئی ہیں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان، اور ایک مشہور معروف جنگ ہوئی جو تقریباً 30 سال تک چلی، اور تقریباً 1630-1640 کے قریب جا کر وہ 30 سالہ جنگیں ختم ہو گئیں. جب 30 سالہ جنگیں جو ختم ہوئی تو ایک معاہدہ ہوا جس کو ویسٹ فالیا ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس ایگریمنٹ کے اندر یہ طے ہوا کہ بھائی اب ہمیں دینی حکومت نہیں چاہیے، اور دین کی حکومت ختم کریں. اور اب جو ہے وہ ہم اس کو وہاں سے شروع کیا، ایک ٹرمنالوجی دی گئی نیشن اسٹیٹس، اب ہم قومی حکومتیں بنائیں گے. اور قومی حکومتوں کے نام پر یہ جرمنی، انگلینڈ، فرانس وغیرہ یہ سب حکومت کے طور پر بننا شروع ہو گئے. تو ایک بادشاہت امپائر ختم ہو گئی، دینی حکومت ختم ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر یہ کام شروع ہو گیا. اچھا یہ جو کام ہوا یہ ممکن ہے کوئی کہے صحیح ہوا، ممکن ہے کوئی کہے غلط ہوا، ممکن ہے کوئی یہ کہے نیچرل ٹرینڈ تھا، ممکن ہے کوئی کہے پیچھے سے سازش ہوئی ہے دین کے خلاف، اس طرح کی باتیں. لیکن جو کنفرم بات ہوئی وہ یہ کہ دین کا رول چیلنج ہو گیا، دین کا رول چیلنج ہوا. اچھا جیسے ہی دین کا رول چیلنج ہوا پھر ہر ایک نے سر اٹھانا شروع کیا. اچھا دین کون سا دین ہے؟ کیا یہ اللہ کا دین، دین اسلام ہے، دین حقیقت خدا کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، دین وہ جو اس زمانے میں رائج تھا. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی دینداری کو دین کہتے ہیں، ہم جس پہ چل رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ دین ہے. دین نہیں, دین وہ ہے جو خدا نے بھیجا تھا, یہ ہماری دینداری ہے. اس میں بہت آبجیکشنز آتی ہیں, دین میں آبجیکشن نہیں آتی, دینداری میں آبجیکشنز آتی ہیں. تو وہ عیسائیوں کی ایک دینداری تھی جو انہوں نے اپنے طور پہ سمجھی تھی, وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اس کے اندر تقریباً کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ کافی حد تک نامعقولیت شامل تھی. اس نامعقولیت کا ایک حصہ یہ تھا کہ یہ سائنسدانوں سے ٹکراتے تھے, شدت کے ساتھ ٹکراتے تھے, اور عجیب و غریب قسم کی ایک سائنس بنائی ہوئی تھی اپنے ذہن سے بائبل کے اوپر بیس کرتے ہوئے. اور اس میں یعنی ایسا تھا کہ جو بائبل سے یوں ہٹا اس کا مطلب یہ کہ یہ اب جل کے مرے گا. وہ گلیلیو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب پوری دنیا کو بتایا کہ کیا ہوا. تو یہ سارے مسائل تھے وہاں پر. جیسے ہی دین کا اقتدار چیلنج ہوا, یہ جتنے لوگ تھے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے جتنے کام رکے ہوئے تھے وہ انجام دینا شروع کر دیے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی انڈیپینڈنٹ تھیوریز بنانا شروع کر دیں, یہ ہوا وہ ہوا. اس کے پیچھے ایک اور کام ہوا جو مفکرین نے انجام دیا, سو کالڈ مفکرین نے. انہوں نے یہ کیا کہ انسان کی دین سے ہٹ کر نئی تفسیر کرنا شروع کی. اچھا, اب وہ جو دین سے گھبرائے بیٹھے تھے, دین سے بھرے بیٹھے تھے, یا دین کی دشمنی لیے بیٹھے تھے نیچرل ٹرینڈ میں یا سازش میں, اب جو انہوں نے انسان کی تفسیریں کی تو سب میں جو کچھ دین کہتا تھا سب کو کاٹ دیا. پوری آئیڈیالوجی نئی بنائی جس میں جو کچھ آنا چاہے آ جائے, بس میٹافزکس نہ آئے. یہ طے کیا کہ ہمیں میٹافزکس نہیں چاہیے. کیوں؟ میں نے عرض کیا, یا تو یہ نیچرل ٹرینڈ تھا, یا یہ سازش ہوئی ان کے ساتھ, یا اس بات کو نہیں سمجھ سکے. کم سے کم جو تھیولوجی عیسائیت دے رہی تھی اس وقت وہ ڈیفینڈیبل نہیں تھی. ہم بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی صحیح دے دیتا تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی, شاید منحرف دین کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال وہ بھرپور طریقے سے دین کے خلاف گئے. اب جو دین کے خلاف گئے انہوں نے پورا میٹافزکس کا انکار کیا. میٹافزکس کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے انسانوں کو ری ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, پوری انسانیت. انسان ہے کیا؟ اب جو انسان کو ری ڈیفائن کیا تو ایک عجیب فینومینا بنا, اس کو میں آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حتی الامکان کوشش کریں گے اس کو تیزی سے عرض کریں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی
اللہ علیہ وسلم.
اب جیسے ہی میٹافزکس کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آخرت نہیں ہے, کیونکہ فزیکل ورلڈ کے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت نہیں ہے. جیسے آپ میٹافزکس کا انکار کرتے ہیں, مادے کے پیچھے نہیں جانا ہے آپ نے, تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے سوا یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, خدا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ظاہر میٹافزکس ہی نہیں ہے, مادے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, تو خدا مادہ نہیں ہے قطعاً, تو خدا بھی نہیں رہے گا. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ اب کہیے وہ غلط دین کے اوپر ریئیکشن تھا, یہ سازش تھی, وہ یہ کہ نہ خدا بچا, نہ آخرت بچی, اور نہ انسان کے اندر سے روح بچی. یہ سب آہستہ آہستہ انکار ہوتا چلا گیا. اچھا, یہ سب تو انکار ہو گیا, اب جو بچا وہ کیا بچا ہے؟ ایک انسان بچا ہے, اور انسان کے نام پہ جسم ہے, اور اس جسم نے 60-70 سال اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, یہ تو 60-70 سال یہاں پہ زندگی گزارے گا, اس میں کامیاب انسان کون سا کہلائے گا؟ آپ کے ذہن میں کل ایپیکورزم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ جو 50-60 سال زندگی گزارے گا یہاں پر, یہ کامیابی کیا ہوگی؟ کامیابی یہ ہوگی کہ جتنی اندر کی خواہشات ہیں ان کو پورا کر لے, یہ اس کی کامیابی. اچھا, میرے اندر کی خواہش تو یہ ہے کہ میں دنیا کا حاکم بنوں, سارے میرے محکوم بنے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی خواہش ہے, آپ پورا کریں اسے. میری خواہش یہ ہے کہ میں جسمانی لذتیں حاصل کروں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے, آپ جسمانی لذتیں حاصل کریں. میری خواہش یہ ہے کہ سب میرا نام لیں, ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, آپ اس کو پورا کریں. اچھا, اب یہ جو نظام بنا اس میں انسان کی ساری کامیابی آ گئی, محصور ہو گئی دو چیزوں میں, یا اس کو دولت چاہیے یا اس کو طاقت چاہیے. جتنی بیس بنی وہ ان دو کے اوپر بن گئی. جو میں نے پیچھے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے میٹافزکس کا انکار ہوتا دیکھا, میٹافزکس کا انکار ہوا تو اب جو کچھ انسان بنا, یا وہ دولت چاہیے یا اس کو طاقت چاہیے. یہ کام تو یہاں تک ہو گیا, چلیے یہ جو خدا کے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے یہ کام کر دیا, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہی بات سرایت کر گئی دین کے اندر بھی, یہ دین کے اندر بھی سرایت کر گئی. یہ ایک عجیب مشکل ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بعض اوقات بے دین آئیڈیا ہوتا ہے لیکن سرایت کر جاتا ہے دین کے اندر. ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد,
صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.
فرض فرمائیے یہ جو ہم لوگ دین کے نام پہ یہاں الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں, ہم ممبر کے اوپر بیٹھے, ہم ممبر کس کس چیز کا بنا رہے ہیں, کس مٹیریل کا ہے, ہم لکڑی کا بناتے ہیں. اچھا اگر کہیں مادہ پرستی شدت کے ساتھ اندر آئی تو پھر یہ کس مٹیریل کا بنے گا؟ الٹیمیٹلی پہنچ جائے گا کہ یہ سونے کا بنے گا. اچھا جب یہ سونے کا ہوگا اور اس کے اوپر بیٹھ کر مجلس پڑھی جا رہی ہو نعوذ باللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ, تو اب یہ کیا ہوگا؟ دین ہوگا جس کے اندر بے دین گھسا ہوا ہوگا, اور در حقیقت بے دین ہوگا, پھر یہ دین بھی نہیں ہوگا. خدا نے استعمال کی اجازت نہیں دی تھی اس طرح سے. یہ مشکل ہوتی ہے اگر دین کو کہیں دین ختم ہو جاتا ہے, نابود ہوتا ہے. دین نابود نہیں ہوتا, یعنی جو لوگ جس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں نابود نہیں ہوتا, صورت تبدیل کر لیتا ہے, صورت چینج کر لیتا ہے, اور جتنی وہ بے دینی ہوتی ہے وہ دین کے نام پر اندر گھس جاتی ہے. ویسے سامنے سامنے سب صحیح چل رہا ہوتا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بادشاہ اور ملوک تھے یہ دنیا کے ظالم ترین جابر ترین انسان تھے. مسجدیں نہیں بناتے تھے کیا؟ مسجد بناتے تھے, مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے. عید کے اوپر کیا واویلا ہوتا تھا, کیا شان و شوکت ہوتی تھی ان کی نماز پڑھنے. آپ جا کر مشاہدہ کر سکتے ہیں, مثلا آپ ٹرکی میں تشریف لے جائیے, ایک طرف آپ بلو ماسک دیکھیں, سامنے آیا صوفیہ دیکھیں, اور ان دونوں کا مقابلہ دیکھیں, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ عبادت گاہوں کے نام پر یہ جگہیں بنی تھیں جو آرکیٹیکچر کے حساب سے ماسٹر پیسز ہیں, لیکن عبودیت اور بندگی کے حساب سے نل تھیں. یہ مشکل آتی ہے دین کے اندر. اچھا وہاں بھی ایسا ہی ہوا, میٹافزکس کے انکار کرنے والے لوگ بے دین تھے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن یہی فکر کہ انسان کیا ہے وہ سارا کا سارا متاثر کر گیا دینداروں کو. وہ کس طریقے سے؟ خدا تو نہیں ہوا نعوذ باللہ تعالی, روح بھی نہیں ہوئی اور آخرت بھی نہیں ہوئی, تو پھر بیوٹی کیا ہے؟ ہم انسان ڈپارٹمنٹس بنا کے نہیں چلتے, ہم لوگ زندگی ایک ہوتی ہے, ہم جس کو ہم لوگ ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں. انسان کے اندر انسان ایک انسان ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دین تو صحیح رہے گا دنیا خراب ہوئی بھی ہے, نہیں, یہ سب چیزیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جناب وہ قائل ہوئے کہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, آخرت نہیں ہے, روح نہیں ہے, تو پھر ان کے مفاہیم بھی چینج ہو گئے. سب سے بڑی مشکل یہاں پر آئی, ساری ویلیوز چینج ہونا شروع ہو گئی. اچھا جو ویلیوز کی چینج ہونے کی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے تقدس کو ایک اور رنگ میں قرار دے دیا. ویلیوز چینج ہوتی ہیں, ویلیوز کی چینج ہونے کی نشانی ہوتی ہے تقدس پامال ہوتا ہے. تقدس پامال ہوتا ہے جب سوسائٹی کے اندر ویلیوز چینج ہوتی ہیں, خاص کر دینی ویلیوز اگر چینج ہوتی ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایسا نہ ہو کہ سیکوینس ہاتھ سے نکل جائے. دینی جنگیں ہوئیں, ایک بے عقل دین وہ چلا, پھر نہیں معلوم سازش ہوئی, نہیں معلوم نیچرل ٹرینڈ, لوگوں نے انکار کیا میٹافزکس کا. خدا, قیامت, روح کے منکر ہو گئے. انسان کو تفسیر کیا باڈی کے اندر. باڈی میں تفسیر کرنے کے بعد اگلا کوشچن یہ آیا, اس کے اوپر بیس کر کے کون کون سی ویلیوز چینج ہوئیں. بہت ساری ویلیوز چینج ہو گئی. انسان کی سکسیس, کامیابی کیا ہے, جس کو ہم لوگ عربی میں سعادت تعبیر کرتے ہیں, سعادت جس کو آپ پراسپیرٹی کہیں گے, یہ سب چینج ہوں گے. اچھا انسان کی بیوٹی کو میں بار بار جو ریفلیکٹ کر رہا ہوں اس کو ایک مقصد کی خاطر, جو اس دور تک پہنچانے کے لیے. بیوٹی کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. کیوں؟ اچھا پہلے آپ کے پاس بیوٹی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بیوٹی کا پہلا پچھلا کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی, روح انسان کے اندر, وہ بیوٹی ہے. تو رینیسانس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی جتنے پورٹریٹس ویسٹ میں بنتے تھے سارے کے سارے سادہ سی ایک عورت بناتے تھے, جس کے سر کے اوپر ننز والا ایک کپڑا چڑھاتے تھے, اور اس کے سر کے اوپر ایک راؤنڈ شیپ کا ایک انہوں نے ایک سرکل بنایا, اور وہ سرکل ذرا انلائٹڈ سا ہوتا تھا, اس میں لائٹ سی نکل رہی ہوتی تھی, جس کو آپ نورانیت تعبیر کریں گے. یہ سب حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں بنتی تھیں ایسے. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے تھے تو کیا بناتے تھے؟ معمولاً ایک رنجیدہ سا زخم ہوا ہوا انسان, جس کے سر کے اوپر وہی ایک نورانیت کا ایک حلقہ. اچھا نورانیت کا حلقہ کس بات کی نشانی تھی؟ یہ اسپرٹ کی نشانی تھی, اور یہ دکھایا جاتا تھا کہ باڈی میں یہ لوگ اتنے زیادہ ڈفرینٹ نہیں تھے. باڈی کیسی بھی ہو, حضرت مریم علیہ السلام کی شکل کے شیپ کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی, سمپل سی ایک شیپ بناتے تھے, اس کے اوپر زیادہ جو محنت کرتے تھے اس کی اسپریچویلٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے. اچھا رینیسانس آیا, اچھا یہ جو تصویریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا رہے ہیں یہ بے دین ہیں یا دیندار ہیں؟ آف کورس دیندار ہے، بے دین تھوڑی بنائے گا، یہ بے دین تو کچھ اور بنائے گا، وہ بھی بنے میں سب کچھ. تو یہ جو دیندار بنانے والے تھے یہ بھی رنسانس سے متاثر ہوئے. اب کیا ہوا؟ اب حضرت مریم کی جب تصویریں بنائیں تو جناب خوبصورت سی لڑکی بنانے لگے، خوبصورت سی لڑکی بنائی. اچھا آہستہ آہستہ بالکل ہماری سوسائٹی کی طرح پردے کو سرکانا شروع کر دیا، اور 100-200 سال کے اندر اس کے سر پہ سے پردہ غائب ہو گیا. یہ حضرت مریم کے ساتھ ہوا ان کے کانسیپٹ کے اندر. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے وہ سرکل غائب ہوا، پھر اسپریچولیٹی کی جو ہائی لائٹ ہونا تھا وہ غائب ہوا، آہستہ آہستہ ان کو خوبصورت سا ایک مرد بنانا شروع کر دیا. اچھا اس کا جو پیک تھا وہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دن پہلے مائیکل اینجلو کے ڈیوڈ کے سلسلے میں عرض کیا. یہ دینی تصویریں بنا رہا تھا. ڈیوڈ حضرت داؤد کو کہتے ہیں، حضرت داؤد کو بنانے والا بے دین نہیں ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے. اسپرٹ کیا تھی؟ اسپرٹ یہ تھی کہ انبیاء کی بیوٹی بھی ان کی باڈی میں دیکھی جانے لگی، انبیاء کی بیوٹی بھی اسپرٹ سے نکل گئی، باڈی کے اندر آ گئی. اچھا بیوٹی ساری باڈی کے اندر آ گئی. حضرت داؤد کو جو بنایا نعوذ باللہ تعالیٰ، بالکل برہنہ، قد آدم سے بھی لمبا، وہ اٹلی کے اندر رکھا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. صاحب یہ حشر ہوا پھر. اچھا اب جب یہ حشر ہوا تو پھر ایک اور مسئلہ ہوا. اب بیوٹی کا کانسیپٹ کیا ہوا؟ بیوٹی کا کانسیپٹ یہ ہوا کہ روح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بیوٹی جو کچھ بھی ہے وہ باڈی کے اندر ہے. اچھا اب جب بیوٹی باڈی کے اندر ہے تو پیسہ کس پہ خرچ ہوگا، اسپرٹ پہ یا باڈی پہ؟ باڈی پہ. اب فیشن آئے گا. اچھا اب جیسے آپ نے باڈی کو سجایا کہ دکھانا ہے، اب دکھانا ہے یا چھپانا ہے؟ اب تو دکھانا ہے، تو پھر فحاشا بھی آئے گا. اب فحاشا بھی آئے گا. یہ دو فینومینا رینیسانس کے بعد شروع ہوئے، اور اس کنسپچول چینج کے بعد شروع ہوئے جو رینیسانس نے دی تھی. رینیسانس نے انسان کو ایک اور انٹرپریٹیشن دی تھی، ایک اور تفسیر دی تھی. اس غلط تفسیر ہوئے بھی انسان کے نتیجے میں ایک ایسا انسان سامنے آیا جس کے اندر اسپرٹ نہیں ہے، جس کے پاس آخرت نہیں ہے، جس کا نعوذ باللہ تعالیٰ پیچھے کو خدا بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بچا ہے وہ باڈی ہے. اور کامیابی کا سارا معیار اس دنیا کے اندر ہے، اور کامیابی کو دکھانے کا طریقہ کار فیشن اور فحاشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. البتہ ممکن ہے مجھ پہ کوئی اعتراض کرے کہ بھائی فیشن جو ہے وہ انسان کے اندر حصے جمالیات کا اظہار ہے، کہ انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے، خوبصورتی کو دکھانا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو حصے جمالیات کا اظہار ہے، یہ اس سے پہلے فحاشا میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہ جو فحاشا میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں کوئی چیز ہے بیچ کے اندر، اور وہ ٹرانسلیشن اس وجہ سے آئی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے ہمارے پاس ایک اسپرٹ بھی تھی جس کے اوپر محنت کرنی تھی، اب اسپرٹ ختم ہو گئی، صرف فیشن رہ گیا ہمارے پاس، اور فحاشا جو ہے وہ برے طریقے سے معاشرے کے اندر انٹروڈیوس ہو گئی. اچھا تقریباً اسی زمانے میں اقتصاد کی سطح پہ، اکانومی کے لیول کے اوپر، اکنامکس کے اندر کیپیٹلزم کا لوگوں کے سامنے ظہور ہو گیا کہ کیپیٹلزم آئی. اب یہاں پر ہم اتنا جو آگے یہ بھی بڑی محنت کر لی، اس کے پیچھے ایک اور کام چل رہا ہے، وہ یہ کہ کیا کیپیٹلزم اور اس رینیسانس کے اندر کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے؟ کیا کیپیٹلزم اس کے بعد آئی ہے؟ کیپیٹلزم اس کے اندر کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے؟ اور آپ کو اس کے اوپر، ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہم دیکھیں کہ اٹلی میں یہ سب کچھ انجام پا رہا تھا، یعنی اٹلی میں ہی وہ وینس کے جو مرچنٹس تھے وہاں سے کیپیٹلزم کو لے کے چل رہے تھے، اور اٹلی ہی کے اندر یہ کلچرل ریولیوشن بھی ہو رہا تھا سارا، اور اس وجہ سے یہ حصہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب اہمیت کا حامل بنتا ہے. تو کیپیٹلزم کا بھی ایک لنک بنتا ہے، اور اس کیپیٹلزم کے لنک نے انسانوں کو ایک اور جگہ پہ پہنچا دیا، اور وہ تھا عورتوں کا کسی بھی طریقے سے ایک بازار کے اندر اترنا. البتہ ممکن ہے کوئی خواتین کی آزادی کا حامی ہو تو سمجھے ہم عورتوں کو غلام بنانے کے حامی ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، کیوں کریں گے؟ اللہ کے دین نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، لیکن عورتوں کا ایکسپلائٹیشن جو ہوا وہ کیپیٹلزم کے ہاتھوں بہت شدت کے ساتھ ہوا. دو اسکالرز، کم از کم دو اسکالرز کے اوپر بہت اچھے طریقے سے توجہ دے کر آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. میں اس کے اوپر مزید کام نہ کروں، صرف اتنا عرض کرتا چلوں، کیپیٹلزم کو جس ٹائم پر جو کچھ چاہیے تھا اس نے دین کی مدد سے، اس جعلی مصنوعی دین کے ذریعے حاصل کیا جو رینیسانس کے بعد بنا. رینیسانس کے بعد جو مصنوعی دین بنا، کیپیٹلزم کو جب جو کچھ چاہیے تھا انہوں نے اس مصنوعی دین کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اور اس کی ایک بہت لمبی اسٹڈی ہے کہ کیپیٹلزم کے کس لیول کے اوپر پروٹیسٹنزم کی کون سے تھاٹس جو تھے وہ ڈیولپ ہوتے چلے گئے تھے. اور ایک موقع اس وقت آیا جب ان کو چیپ لیبر چاہیے تھا, لیبر بہت زیادہ انوالو تھا پہلے زمانے میں, آٹومیشن اتنا زیادہ نہیں تھا, اور اس موقع پر لیبر بہت زیادہ انوالو ہونے کی وجہ سے ان کو چیپ لیبر چاہیے تھا. اور وہ چیپ لیبر اپنے گھر کی زراعت پہ کام نہیں کرنا تھی, جو پہلے بھی چیپ لیبر انوالو ہوا ہوا تھا, جب زراعت ہوتی تھی تب بھی عورتیں اور بچے کام کرتے تھے, 12-12 گھنٹے کام کرتے تھے. لیکن کیپیٹلزم میں اور اس فیوڈلزم کے اندر جو فرق تھا وہ یہ کہ جو ایگریکلچر میں کام ہوتے تھے وہ لوگ اپنے گھر کے اندر رہ کے کام کر رہے ہوتے تھے, اپنے گھر میں اپنی فیلڈز پہ کام کرتے تھے. لیکن کیپیٹلزم میں ان کو گھروں سے نکل کر کارخانوں میں جانا تھا اور کارخانوں میں کام کرنا تھا. اب ایک اور چینج چاہیے تھی, وہ یہ کہ عورت کو گھر سے باہر کیسے نکالا جائے. اب یہ ایک اور مشکل تھی جو کیپیٹلزم نے اسی رینیسانس کے ذریعے سے حل کی. البتہ یہ بہت باریک جگہ ہے, ممکن ہے کوئی کہے آپ خواتین کے حقوق کے قائل نہیں ہیں کیا؟ نہیں, خواتین کے حقوق کے قائل ہیں لیکن ایکسپلوٹیشن کے قائل نہیں ہیں. جن کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے, ابھی تک پوری دنیا میں اتنی زیادہ خواتین کی آزادی اور فنا فنا گفتگو کے باوجود ابھی تک پوری دنیا کے اندر خواتین کی تنخواہیں مردوں کی تنخواہیں سے کم ہیں. پروون فیکٹ کہ ابھی بھی کم ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو چیپ لیبر کے انداز میں دیکھ رہے ہیں, سیم کوالیفیکیشن کے اوپر حتی ویسٹ کے اندر عورتوں کی سیلریز کم ہیں. اور یہ اس مشکل کو انہوں نے حاصل کیا, جہاں سے بہت آگے داستان بنی. بٹ یہ وہ بیسک جگہ تھی جہاں سے کام شروع ہوا. اور وہ کہاں سے شروع ہوا؟ کانسیپٹ کے لیول پر میٹافزکس کا انکار, وہاں سے سارا کام شروع ہوا. اب اس کی بالکل پیرلل دیکھیں, اسلام اس کام کو کیسے کر رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آپ کی خدمت میں آئے کریمہ پڑھی تھی, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. خدا تعالیٰ نے بیماری کو کہاں سے پکڑا؟ یعنی یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا, یہ ایک بیماری ہے, ایک سوشل بیماری ہے. اس بیماری کی جڑ کہاں پر ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جڑ یہ ہے کہ, اب اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, اس نے میٹا فزکس کا انکار کیا ہے, ماورائے مادے کا انکار کیا ہے. یہ قیامت کا معتقد نہیں ہے. جب معتقد نہیں ہے تو سمجھ لو ساری داستان معاشرے کی کچھ اور ہے. اور ہم اس فینومینا کے سامنے ہیں. یہ فحشا جو اس وقت ہمارے پاس ہے, یہ پوری دنیا کے اندر کبھی انسان بشر کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی تھی. اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ جو آخری 50-60 سال تھے یہ شفٹ تھا, بہت بڑا کلچرل شفٹ تھا. اور اس وجہ سے یہ رونما ہونے لگا کہ وہ جو کیپیٹلزم اور اس کے نتیجے میں بننے والی آئیڈیالوجی تھی, وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور لوگ مقابلہ نہیں کر سکے. سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ برائی تو پھیلتی ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, کچھ لوگ مقابلہ کرنے والے ہوتے اس کا, لوگ مقابلہ نہیں کر سکے. کیوں مقابلہ نہیں کر سکے؟ یا تو دیندار لوگ علمی سطح کے اوپر اتنے مضبوط نہیں تھے. میں دو مفکرین کو ریفر کر رہا تھا کہ آپ ان کو ضرور کبھی نہ کبھی اپنی اسٹڈیز کے اندر رکھیں. شہید مطہری نے ایک کتاب لکھی تھی کہ ویسٹ میں میٹیریلزم کیوں پھیلا, صحیح فارسی میں اس کا نام تھا الرگرائش بمادیگری. یعنی دنیا میں میٹیریلزم کی طرف ٹینڈنسی جو ڈیولپ ہوئی, یہ کیوں ڈیولپ ہوئی؟ بہت الیبوریٹ کیا, بہت اچھا الیبوریٹ کیا. اسی طرح ایک کتاب تھی جو عربی میں لکھی گئی تھی اور ایجپشن رائٹر تھے سید قطب نام کر کے. سید قطب نے کتاب لکھی تھی جس کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا تھا, میرے خیال میں اسلام کا تربیتی نظام اس طرح کر کے اس کا نام رکھا گیا تھا, بہت پہلے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی. میرے خیال میں سید قطب نے کم سے کم کہوں گا پیرلل شاید شہید مطہری کے اس کو الیبوریٹ کیا بہت اچھے طریقے سے رینیسانس کے ایشو کو. ان دونوں اسکالرز نے اس معاملے کے اوپر بہت اچھی گفتگو کی ہے اور ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے تفصیل سے دیکھنا ہوگا جو لوگ اس کے اوپر اس لیول پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس لیول پہ کام ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ پھر ایک کام کر لیں, اپنے اندر کسی طرح سے اسپریچویلٹی کے چراغ کو جلائیں. اگر یہ نہیں جلا تو معاملہ ختم ہو جائے. اچھا, خدا کے دین نے اس کام کو کیسے کیا ہے؟ خدا کا دین ایسے کیسے کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے بیماری کہاں پر ہے. یہ اگر مصیبت آئی تو سب ختم ہو جائے گا, تو وہ اس بیماری کا علاج کیسے کرتا ہے؟ وہ اس بیماری کا علاج کرتا ہے, مثال کے طور پہ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھنا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اسپریچولیٹی کو ایکسیپٹ کرنا, یہ دین کا حصہ ہے. نہیں کرو گے معاملہ ختم, تمہارا دین ختم ہو جائے گا. زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی ہم دین لانے کو تیار ہیں, قبول کرنے کو تیار ہیں, پتہ نہیں سال دو سال کے لیے ہمیں نماز میں ایکسیپشن دے دیا جائے, سال دو سال ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے, بعد میں ہم آہستہ آہستہ آپ کے دین کے معتقد ہو جائیں گے تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے, لیکن شروع میں ایک دو سال کا کنسیشن دے دیں تو معاملہ چلے گا. پھر اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کہا نہیں ایک دن بھی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے. اچھا جب بھی کسی معاشرے کو تباہ ہونا ہوگا تو وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو معاشرے تباہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, پہلی آیت کریمہ کا پہلا پوائنٹ اضاء الصلاۃ, نماز کو ضائع کرتے ہیں. دو پوائنٹ دیے خدا تعالی نے, اضاء الصلاۃ وتبع الشہوات, یہ نماز کو ضائع کرتے ہیں, اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں. بس اچھا اب جو میں نے آپ کو سسٹم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جو رینیسانس کے بعد ڈیولپ ہوا, اس کی بیس ساری اسی ہوا و ہوس کی پیروی پہ ہے. اس خاطر یہ کلچر مسلسل ہماری ہر چیز سے ٹکرائے گا, ہر چیز سے ٹکرائے گا. اور ایک فینومینا اور ہے جو اس سلسلے میں بہت مضبوط طریقے سے وہاں سے سرایت کر رہا ہے اس طرف, اور اس کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک فینومینا ویسٹ میں ہوا, یورپین کنٹریز کے اندر ہوا مینلی, اور بعد میں ظاہر امریکہ کی طرف بھی گیا, پھر یہاں سے شروع ہوا تھا وہ. اور وہ تھا کہ دین کے نام پر غیر عاقلانہ رسم و رواج رائج ہو گئے عیسائیت کے اندر. عیسائیت میں دین کے نام پر معقول رسم و رواج نہیں رائج ہوئے, غیر معقول رسم و رواج رائج ہوئے, اور انہوں نے اس کے تقدس کو بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا, بہت زیادہ بڑھانا شروع کیا. اچھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ اللہ جانتا ہے, وہ ہم اس کے اوپر گفتگو نہ کریں, بہتر کہ مثلا جو بادشاہ بھی دین کے نام پر آتا تھا اس کو بھی وہی احترام ملنے لگا جیسے جیسے خداؤں کا صحیح احترام ملتا ہے. اصل دینا تھا اتنا ہے نہیں دینا تھا یہ اللہ جانتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آیا وہ انکار خدا کا آیا جو رینیسانس تھا. جب یہ انکار خدا کا آیا تو پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا, وہ یہ کہ اب تقدس کا مقابلہ ہونا ہے. تقدس یعنی وہ سیکرڈنیس, اب اس سیکرڈنیس کا مقابلہ کیا جائے گا. اچھا سیکرڈنیس کا مقابلہ ہوتا کیسے ہے؟ آپ بے احترامی دکھا دیں کسی چیز کے لیے تو ادھر جو احترام ہوتا ہے وہ خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے ویسٹ میں یہی کیا, لوگ بے انتہا احترام دکھا رہے تھے, کچھ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بے احترامی دکھانا شروع کی. اچھا جب بے احترامی کرتے ہیں تو اس کا ایک آسان راستہ ہوتا ہے مسخرہ. آپ کہیں کہ بھائی یہ تو کامیڈی ہے, یہ بے احترامی نہیں ہے, یہ کامیڈی ہے, ہم نے مذاق کیا ہے. اچھا مذاق کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ فکشن کے اندر, ناولز کے اندر. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی چیز ہے جو بہت مقدس ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے لڑیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہ نہیں لکھیں گے اس کا احترام کرنا صحیح نہیں ہے, آپ ایک دو ناولز لکھیں گے جس میں فکشن کے نام پر اسی چیز کا مذاق اڑا دیں. اچھا پکڑنے والا پکڑے گا تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے بھائی یہ فکشن ہے, اس پہ قید نہیں ہے, فکشن لکھا میں, ناول لکھا تھا یہ. ٹھیک ہے اچھا جب تقدس کے مقابلے میں آپ نے بے احترامی کرنا شروع کی تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ دو ریئیکشن پاسبل ہیں, یا تو تقدس والے اور تقدس دکھائیں گے, اور موسٹ پروبیبلی ایسا ہوگا کہ اس تقدس کا لیول آہستہ آہستہ نیچے آئے گا, آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. اچھا جب تقدس کا لیول نیچے آتا ہے تو زبان کھولنے کو موقع ملتا ہے. اگر تقدس کا لیول بہت اونچا رہے تو پھر زبانیں نہیں کھلتی ہیں, زبانیں کھلتی اس وقت ہیں جب تقدس کا لیول تھوڑا سا نیچے آتا ہے. تو انہوں نے پہلے پاپ وغیرہ کے خلاف فکشنز کے ذریعے سے, کہانیوں کے ذریعے سے کچھ ڈرامے کیے. البتہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا پاپ وغیرہ کو اس زمانے کے, انہوں نے باقی میں کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی. مثلا یہ جو آپ کے پاس رابن ہوڈ وغیرہ کی اسٹوریز ہیں, اگر آپ ان کے اندر دیکھیں تو پادری کے کردار کو ڈھونڈیں اس کے اندر, تو آپ بہت پازیٹیو نہیں دیکھیں گے ان کے اندر. آہستہ آہستہ ان کے تقدس کا خاتمہ کیا گیا ہے. اچھا تقدس کے خاتمہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ یہاں تک پہنچے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈرامے بننے لگے, ڈرامے بنے, اور وہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ویسٹ میں دکھایا جاتا ہے بعض اوقات, اسپیشلی بعض ملکوں کے اندر, کہ انسان پریشان ہو جائے کہ بالآخر یہ کسی نبی کے بارے میں بول رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے. سیم اسٹوری اب یہاں ہے, سیم اسٹوری اب یہاں پر ہے. دو لیسنز ہمیں فوراً لینے پڑیں گے. نمبر ایک, اگر آپ نے غیر معقول تقدس دکھایا آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. نمبر دو, معقول تقدس کے بے احترامی کو برداشت نہ کریں. بس دو کام فوراً کر لیں. نمبر ایک, غیر معقول تقدس مت دکھائیں, غیر معقول تقدس مت دکھائیں. ایسا کوئی تقدس مت دکھائیں جس کو جو ڈیفینڈیبل نہیں ہے, جو اللہ کے دین نے کہا ہی نہیں ہے, وہ مت کریں. نمبر ایک. نمبر دو, اگر واقعا کوئی قابل احترام چیز ہے دین خدا کے اندر, اس کی بے احترامی کے اوپر کچھ نہ کچھ طریقہ کار ریئیکشن کا ہونا چاہیے. البتہ میں وائلنس نہیں کہہ رہا ہوں, میں جا کے اس آدمی کو پکڑ کے سمری ٹرائل کر کے شوٹ کرنا وہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. ڈیفینڈیبل طریقے سے جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں کہ ہاں آپ نے سیولائز طریقے سے پروٹیسٹ کیا ہے, وہ ہمیں دکھانا پڑتا ہے. یہ وہ فینومینا ہے جو اب یہاں پہ چل رہا ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں گے, ہر چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. کبھی پکچرز, کبھی ویڈیو, کبھی بک, کبھی ناول, اور اگر آپ تصور فرمائیں تو 88 میں 87 کے قریب یہ سلمان رشدی کی سیٹینک ورسز سے شروع ہوا تھا, آیات شیطانی کے ذریعے سے. ہم لوگوں کے زمانے کے اندر اس 50-60 سال کے اندر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا. اچھا, آیت اللہ خمینی اس بات کو فوراً دیکھ رہے تھے کہ یہ اب وہ اسٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے جو ویسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکی ہے. انہوں نے وہاں پر ہارش ریئیکشن دیا, ہارش ایکشن دیا, اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. اچھا, اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ بار بار کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا چلا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اصل میں ان جیسی چیزوں سے خوف زدہ ہوں, انصاف یہ ہے, میں خود خوف زدہ ہوں. میں نے ایک منظر دیکھا خانہ کعبہ میں, اس زمانے موبائل نیا نیا آیا تھا, تو شاید میرے لیے زیادہ شاکنگ تھا. وہ یہ کہ طواف کر رہے تھے ہم, تو طواف کرتے کرتے ایک آدمی نے اپنی بیلٹ میں سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کر کے بات کرنا شروع کی. تو میرے لیے پہلی دفعہ یہ منظر تھا کہ کوئی انسان اپنی عبادت کے اندر غیر خدا کو اتنی امپورٹنس دے دے کہ خود سے کانٹیکٹ کرے اور اسے کوئی بات کہے. میری سمجھ میں یہ بات اس وقت نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ ہوا کیسے, اب بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یہ ایسے ہوا ہے. ہم لوگوں کو بہت دیکھنا پڑے گا, ہم نے پہنچنا کہا ہے. میں نہیں کہہ رہا غلطی سے نہیں ہونا چاہیے, نہیں غلطی سے تو ہو سکتا ہے, انسان ہے ہم لوگ, بلاخر بشر ہیں, کبھی موبائل کھولا رہ جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غلطی تو ظاہر ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کی جا سکتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو تقدس کی پامالی ہے جائے گی کہاں تک. اس کو خوب اچھی طریقے سے آپ نوٹ کر لیں, نوٹ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا سوسائٹی کے ٹرینڈز کیا ہیں. اور میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں, ایک تو یہ کہ نامعقول تقدس مت دکھائیے گا. نامعقول تقدس ڈیفینڈیبل نہیں ہوتا ہے, یہ بعد میں مروا دیتا ہے, کیونکہ اس کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ ریٹریٹ سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے عقد نشینی کی, جبکہ وہ جگہ ڈیفینڈ کرنے کے قابل تھی ہی نہیں, وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنا تھا. اور عقل مندی کا جو تقدس ہے اس کو آپ ترک نہ ہونے دیں, اسے آپ ترک نہ ہونے دیں. تو اس بیچ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ کیسے چل سکتے ہیں؟ سادہ سا کام کر لیں, جو دین کہتا ہے نہ اس سے آگے جائیں نہ اس سے پیچھے رہیں. جو دین کہتا ہے وہ کر لیں, آپ کی لائن آپ ڈیفینڈ کر لیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد, صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اچھا, اس دوران میں ایک بات جو جس کے اوپر آخر میں اصرار ہوا, وہ یہ کہ تقدسات کی پامالی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, اور نامعقول تقدس بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوتا. نامعقول تقدس بھی اچھا نہیں ہے, تقدسات کی پامالی بھی اچھا نہیں ہے. اب یہیں سے اس بات کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہوئے کل انشاءاللہ فالو کریں گے کہ سوسائٹی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں امپروومنٹ لے کر آئیں تو ہمیں امپروومنٹ کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہوگا. انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ظالمین تھے دینداروں کے مقابلے میں, ان کا طریقہ کار ہمیشہ کیا رہتا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے 3-4 چیزوں کو ایک لائن میں لا کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس بیچ میں ایک مسخرہ بھی رکھا تھا. یہ مسخرہ کس وقت استعمال کیا جاتا ہے؟ جب معاشرے میں کسی چیز کے تقدس کو توڑنا ہو تو اس کو مسخرے کے ذریعے سے توڑا جاتا ہے. اچھا, قرآن کریم نے نہیں معلوم ہم لوگ شاید اس بات کو پک نہیں کر پاتے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ یوں ہی لکھ دیا گیا, نعوذ باللہ تعالیٰ. قرآن کریم واضح کہتا ہے والذین کفروا یسخرون, یہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ مسخرہ کرتے ہیں اہل ایمان کا. اچھا یہ جو ایک لفظ ایک جملہ ہے مسخرہ کرتے ہیں, یہ کیوں اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خدا متعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کافر تو بہت کچھ کرتے ہیں, خدا متعالیٰ نے کیوں اس بات کو پک کیا کہ وہ جو اہل کفر ہیں یہ مسخرہ کرتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے اس وجہ سے کیا کہ مسخرے کے اندر تقدسات کو پامال کرتے ہیں. اچھا یہ مسخرہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا, مثلا حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ تم جو بنی تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا اس کو آزاد کرو. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا, قصص الانبیاء وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں انبیاء کے واقعات بیان ہوتے ہیں, تو اس نے دیکھا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا سے ہو کے آئے تھے, ان کے پاؤں میں مناسب جوتے بھی نہیں تھے, بدن کے اوپر جو لباس ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس ٹائپ کا لباس ہوگا, وہ چرواہے کی زندگی گزار رہے تھے اسی کا لباس ہوگا, ایک ہاتھ میں ایک لاٹھا تھا جو سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی کس طریقے سے کیا کیا کام کر رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بیان کیا تھا اس سے میں جانور چراتا ہوں, اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں, یہ ساری بات. یہ لے کر وہ دربار میں آئے. اچھا اب وہ فرعون کا جو دربار تھا وہ کیا تھا؟ فرعون کا دربار ابھی تک ہمارے لیے سمبولک دربار ہے بادشاہوں کا, کہ اب نہیں معلوم کیا کیا ثروت کتنی دولت وہاں پہ جمع کی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, لاٹھی رکھی وہاں پر, ٹیک لگا کے کہا کہ بھائی تم ظالم ہو, تم یہ تخت خالی کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو. تو اس نے مڑ کے دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ, اب جو مسخرہ کرنے والے ہیں وہ مسخرہ کرے گا. تو اس نے کچھ اس طرح کا ایک جملہ استعمال کیا کہ کیا اللہ کے پاس تمہیں مناسب لباس دینے کے لیے بھی نہیں تھا؟ کہ مثلا نبی بنا کے بھیج رہا تھا تو کچھ مناسب طریقے سے میرے پاس بھیج دیتا, صحیح ہے؟ اچھا جب اس نے یہ کہا تو درباریوں نے قہقہے لگائے, ان کو بھی پتا تھا, وہ درباریوں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اگر غصہ دکھانا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ غصہ دکھا دو, اگر اس نے وہاں پہ ہنسانا ہے تو ان سب نے ہنسنا ہوتا ہے. تو وہ ہنس پڑے. اچھا ہنس پڑے تو میرا جیسا آدمی نارمل ہو تو وہ اسی ایک جھٹکے میں فارغ ہو جائے گا کہ بھائی آپ دربار میں آئے ننگے پاؤں ایک عجیب و غریب حال حلیہ کے اندر اور وہاں پر کھڑے ہوئے اور سب نے آپ کو مسخرے کی نظر سے دیکھا, تو اجتماعی تسخیر کے مقابلے میں, اجتماعی مسخرے کے مقابلے میں کتنے لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر معاشرہ آپ کا مسخرہ کرے کسی بات کے اوپر, اسٹینڈ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ انبیاء کا کام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس استقامت پہ اتنی سی بھی کوئی لرزش نہیں ہے, انہوں نے کہا میں اللہ کا نمائندہ ہوں, ختم. اس کے بعد پھر ساری داستان شروع ہوئی. پہلا حربہ جو فرعون کا تھا وہ کیا تھا؟ مسخرہ کرو, معاملے کو ختم کرو. اور سادہ آدمی ہو تو اسی مسخرے میں ختم ہو جائے گا, اس کے بعد سازشیں کرنا وہ دوسرے کام وہ بات کے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ظالمین ہوتے ہیں ان کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مسخرے کے ذریعے سے, بے احترامی کے ذریعے سے معاملے کو ختم کر دیں. اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ قرآن کریم نے جو کفار نے حضرت رسول خدا پہ الزامات لگائے ان کو لسٹ کیا ہوا, نہیں معلوم کیا کیا باتیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں کہی گئی, سب خدا تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں, یا آپ کو کاہن کہتے ہیں, یا آپ کو جادوگر کہتے ہیں, یا آپ کو یہ کہتے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں, یہ سب لکھا ہوا قرآن کریم. اب یہاں پر جو مصائب کا پہلو ہے وہ ایک اور پہلو ہے. یہاں پر طالب علم ہونے کے ناطے میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا تھا, وہ یہ کہ کیا عرب کلچر میں لاشا پامال ہونا رسم تھی؟ کیا عرب کلچر میں تھا یہ؟ ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا بنی ہاشم بنی امیہ کی جنگ میں ہسٹری میں کبھی لاشے پامال ہوئے تھے؟ نہیں کرتے تھے, لاشے پامال نہیں کرتے تھے. اور بڑی ایک عجیب بات تھی, عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر فوج ختم ہو جائے اور سردار بچ جائے تو سردار کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. فوج ختم ہو جائے اور سردار بچ جائے تو یہ سردار کی شجاعت اور دلیری ہوتی تھی کہ وہ میدان میں کھڑا تھا, آخر لمحے تک مقابلہ کر رہا تھا. جاہلیت کا عرب بھی شجاعت کا احترام کرتا تھا, یہ شجاعت کا احترام کرتے تھے, اور شجاعت کا بھی احترام کرتے تھے, سرداری کا بھی احترام کرتے تھے. تو نہ سردار کے جسم کو ہاتھ لگاتے تھے, نہ سردار کی آل اولاد کو تنگ کرتے تھے, کوئی چیز نہیں تھی. کہیں معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر یہ دستور نہیں تھا کہ سامنے والا دوسرے والے کو شکست دے گا اور اس کے بعد اس کی آل اولاد کے ساتھ کچھ نامناسب رویہ اختیار کرے گا. آپ تصور فرمائیں کیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب طلحہ زینبی آپ کے اوپر تشریف لے گئیں اور اپنے بھائی کو قربان ہوتا دیکھا تو عمر سعد سے کہا کہ اے عمر سعد، کیا 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 فاطمہ کے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ ہے؟ عرب میں رسم نہیں ہے کہ اگر سردار بن جائے تو سردار کی گردن کٹے گی، وہ بھی پشت گردن سے کند خنجر سے، یہ رسم عرب نہیں ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عمر سعد کو پکار کے کہا کہ کیا تو یہ کرے گا؟ اس کے بعد اگلے لمحات میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں اور امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا اپنے بابا کی خبر کرو، مقتل میں تنہا ہے. گویا سید سجاد اس نقاہت کے عالم میں خیمے سے باہر تشریف لائے، نیزے کے اوپر اپنے والد کے سر اقدس کو لہراتا دیکھا، فرمایا السلام علیکا یا ابا عبداللہ. جو عرب میں نہیں ہوتا تھا وہ ان لہیلوں نے انجام دیا سید الشہداء کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے. پھر ایک منظر آیا، تمام لاشوں کو کربلا کی زمین کے اوپر بچھا دیا گیا. عمر سعد نے دستور دیا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے. جب لاشیں پامال ہونے لگے تو ہر قبیلے نے احساس کیا کہ یہ ہمارے لیے سخت ہے کہ ہمارے قبیلے کے فرد کا لاشا پامال ہو، لہذا اسدی قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اسدی قبیلے کا لاشا ہے، یہ پامال نہیں ہوگا. بنی تیم بھی آئے، مثلا قبیلے بجلی بھی آیا، انہوں نے کہا کہ یہ زہیر کا لاشا پامال نہیں ہوگا چونکہ یہ ہمارا ہے. ریاحی قبیلہ آیا، اس نے کہا ہر کا لاشا پامال نہیں ہوگا، یہ ہمارا قبیلہ ہے. حبشی غلام بھی آئے اور کہا جون کا لاشا پامال نہیں ہوگا، یہ ہمارے قبیلے کا ہے. اب زمین کے اوپر صرف حسین کا لاشا رہ گیا اور بی بی زینب نے یہ مطلب دیکھ کر کہا کہ ارے بھیا، ہر کا کوئی وارث ہے اور فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے، اب بس دنیا کو تھوڑا سا انتظار کرنا تھا. جس کا سر نیزے پہ لگا، جس کا لاشا پامال ہوا، جس کو کوئی کفن نہیں ملا، اب پوری دنیا اس کے نام کا کفن لے گی، اب پوری دنیا اس کے نام کو سر پہ بلند کرے گی. اور یہ سب بھی زینب نے فرما دیا اور یہ سب ہوا. اب پوری دنیا یا حسین کرے گی، اتنا یا حسین کریں گی کہ فاطمہ کا بیٹا غیبت سے آئے اور سید الشہداء کے خون کا بدلہ لے لے.
سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، فرزند امام حسین، فرزند اہل بیت، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.